الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. یہ بات چل رہی ہے اس بارے میں کہ تفاسیر میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتوں میں پایا. نماز میں دل کی حفاظت کرو، دسترخوان پر لقمہ حرام سے حفاظت کرو، دوستوں میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کہیں جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، راستے میں بھی اور وہاں جا کر بھی. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کسی کے ساتھ احسان کرو تو احسان نہ جتاؤ بلکہ اس کو بھول جاؤ، احسان کر کے بھلائی کر کے بھول جاؤ، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو بھی بھول جاؤ. یہ 8ویں چیز ہے، اس کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے. گزشتہ چیزوں کے بارے میں الحمدللہ کافی و شافی باتیں عرض کر دی گئی تھیں. یہ ایک بہت بڑا باب ہے ہمارے دین کا کہ کوئی برائی کرے تو اس کو بھی ہم بھول جائیں، نظر انداز کر دیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طائف میں ستایا گیا، اتنا زندگی بھر نہیں ستایا گیا جتنا طائف کے موقع پر ستایا گیا. نالین شریفین خون سے بھر گئے، پتھر برسائے جا رہے ہیں اور فقرے بھی کسے جا رہے ہیں. اور جب ایک جگہ پہنچ کر کچھ امن و سکون ملا ان سے بچتے بچاتے ہوئے، تو یہ دعا فرمائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اپنی ضعف کی، کمزوری کی آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی قلت کی آپ سے ہی شکایت کرتا ہوں. وہوانی علی الناس، لوگوں کے سامنے جو میری رسوائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، الی من تکلونی، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ الی عدوی یتجہمونی، کسی دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہو. ام الى قریب ملکتہ امری، یا کسی رشتہ دار کے جس کے سپرد آپ نے میرا معاملہ کر دیا. الم تکن ساخطا، یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو فرمایا الم تکن ساخطا علیہ فلا ابالی، اگر آپ میرے اوپر غضبناک نہیں ہیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں. غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ میں آپ سے عافیت ہی مانگتا ہوں، ان تکلیفوں کا میں متحمل نہیں، عافیت ہی دے دیجئے. اسألوک بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات، میں آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے ساری اندھیریاں روشن ہو گئیں. وأضاءت له السماوات، اور جس سے آسمان سب کے سب روشن ہو گئے. وصلح عليه امر الدنيا والاخره، اور جس کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے سارے کام ٹھیک ٹھیک ہو گئے، سب کچھ صحیح ہو گئے، دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں. ان تحل علی غضبک، کہ آپ پر میرا غصہ ہو, آپ کا غصہ مجھ پر ہو, ان تحل علیہ غضبک, یعنی آپ اپنا غصہ مجھ پر حلال کر دیں, وتنزل علیہ سخطک, یا آپ اپنا غصہ مجھ پر اتاریں, ولک العتبہ حتی ترضا, اور آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں, ولا حول ولا قوت الا بک, نیک کام کرنے کی طاقت اور برے کاموں سے بچنے کی ہمت سوائے آپ کے اور کہیں سے نہیں ملتی. یہ پوری دعا ہے جو طائف کے موقع پہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے فرمائی, اور اس موقع پر جو فرشتہ نازل ہوا کہ میرے ذمے پہاڑوں کی ذمہ داری ہے, پہاڑوں کے امور ہیں, آپ فرمائیں تو ان سب کو پیس دیا جائے, ہوائیں چلائی جائیں, ان کو اڑا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. فرمایا نہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے بعد ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لائیں گے. اور ایسا ہی ہوا, طائف کے موقع, فتح مکہ کے موقع پر اہل طائف بھی مسلمان ہو گئے, اور محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ, ان کا پورا نام محمد ابن قاسم الثقفی تھا, ثقفی, اور ثقفی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بنو ثقیف سے تعلق رکھتے ہوں, اور یہ بنو ثقیف وہی لوگ تھے جنہوں نے طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں. اسی ثقیف سے تعلق, بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے محمد ابن قاسم یہاں آئے, جن کی برکت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یہ بھی اسی موقع کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائیے, یہ لوگ جانتے نہیں, مجھے پہچانتے نہیں کہ میں نبی ہوں, نبی برحق ہوں. تو جو تکلیف پہنچائے اس کو بھلا دو, یہ بہت بڑا باب ہے دین کا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کا حصہ ہے, ایسا عمل کرنا انہی کا حصہ ہے جو بڑے نصیبوں والے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, انسان تو انسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, بکریاں, اور سارے نبی چراتے تھے, سارے انبیاء سے بکریاں چرائی گئیں. بکریوں کی عادت ہے ریوڑ سے ہٹ کر چلنے کی, ادھر ادھر منہ مارنے کی. تو اگر چرواہا بکری کے بارے میں یہ سوچے, اگر وہ جا رہی ہے کہیں اور ریوڑ سے ہٹ کر, کہ جائے یہ جانے اس کا کام مجھے کیا واسطہ, جہاں منہ مار رہی ہے وہیں جائے, میں تو جا رہا ہوں اپنا ریوڑ لے کے آگے, تو تب بھی اپنا ہی نقصان ہے. اور اگر اس کی پٹائی لگائے تو اس کا سینگ ٹوٹے گا, آنکھ پھوٹے گی, سر پھوٹے گا, ہڈی ٹوٹے گی, وہ بھی اپنا ہی نقصان ہے. دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے بکری کو لے کے چلنا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اس لیے تمام انبیاء کی تربیت کی گئی, پہلے بکریاں چروائی گئیں تاکہ امت کو لے کر چلیں. تو بکری چراتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بکری بھاگی نکل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے, وہ آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے, نہ وہ رکنے کا نام لے رہی تھی اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکنے کا نام لے رہے تھے. اور یہ تو نبی تھے, انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ ویسے ہی طاقت دیتے ہیں. قبطی کو گھوسا مارا, اس کا ایک گھوسا برداشت نہ کر سکا, فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ, قرآن میں آتا ہے ایک گھوسا مارا تھا صرف, مگر برداشت نہ, اس کی موت آ گئی وہیں پر. نبی کا گھوسا تھا, کیسے برداشت ہوتا, ایسے جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور پیچھے بھاگے. اور ظاہر ہے وہ تو جانور ایک جگہ جا کر تھک گئی, تھک کے رک گئی, پیٹ اوپر نیچے ہو رہا, سانس پھولا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا اور فرمایا, روتے ہوئے فرمایا, اے بکری, اگر تجھے اپنے اوپر ہی رحم نہ, اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہ آیا تھا تو اپنے اوپر تو رحم کرتی. اور یہ کہہ کر کانٹے اس کے جسم سے نکالے, اس کو پیار کیا, گود میں اٹھا کر واپس لائے. فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ, ایسے شخص کو تو نبی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں یہ ہمارے علم میں نبی ہیں, ہم ان کو عن قریب نبوت دینے والے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں جانوروں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر وہ زیادتی کرے تو تم کچھ نہ کرو. اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، نادار اور مفلس تھے. ان کا ماہانہ مقرر کر رکھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غربت کی وجہ سے ان کی اعانت فرماتے تھے. منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، صاحبزادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان میں یہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ منافقین نے تہمت لگائی ہے ان میں یہ بھی شامل ہیں جن کی میں اعانت کرتا ہوں، ان کو تو میں ماہانہ دوں ان کی غربت کی وجہ سے، اور یہ میری بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل، لہذا قسم اٹھا لی کہ آئندہ اعانت نہیں کروں گا، مدد نہیں کروں گا. لیکن بدری صحابی تھے، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے، لہذا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی سورہ نور کی کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے، ان میں یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اس آیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل کہا گیا، یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری امت پر فضیلت کی دلیل بھی ہے یہ آیت. اور ان سے کہا گیا کہ تم درگزر سے کام لو، معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، تم یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری اس کے بدلے میں مغفرت فرما دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جب سنی، یہ آیات نازل ہوئی اور جب پتہ چلا تو فرمایا بلا یا ربی احب ان تغفر لی، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ میری مغفرت فرما دیں، آپ مجھے معاف فرما دیں. اور حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمایا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی معاملت، جتنا ماہانہ پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا اور احسان شروع کر دیا. اللہ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ایک مرتبہ اللہ کا مقبول ہو جائے، ایک مرتبہ اللہ اس کو اپنا مقبول بنا لیں کسی بندے کو، تو اللہ پھر آئندہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شرکت کر کے اللہ کے مقبول ہو چکے، یہ غلطی بعد میں ہوئی، سادگی کی وجہ سے منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے، غلطی بعد میں ہوئی ہے، بدر کے واقعے کے بعد یہ غلطی ہوئی اور اللہ نے ان کی سفارش نازل فرمائی کہ یہ ہمارے مقبول ہو چکے ہیں بدر میں شرکت کر کے، لہذا ان کو معاف کر دو. جو ایک مرتبہ اللہ کا مقبول بن جائے، اللہ آئندہ بھی اس کو اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے غلام کی پٹائی لگا رہا تھا، پٹائی کسی غلطی پر پٹائی لگا رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی، اعلم یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ. ابو مسعود اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہیں، جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے، اس بات کو یاد رکھنا. فرماتے ہیں میں نے اس آواز پر جو مڑ کر دیکھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اس پر یہ جملہ سن کر فرمایا کہ میں نے آزاد کیا، غلام کو آزاد کر دیا. حضرت علی ابن حسین رضی رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے صاحبزادے تھے، باندھی ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی، لوٹا ہاتھ میں تھا اس کے، اور وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے سر پہ لگا، وہ کھڑی ہوئی تھی یہ بیٹھے ہوئے تھے، لوٹا ان کے سر پہ لگا، سر زخمی ہو گیا، تو غصے سے گھور کر دیکھا، غلطی ہوئی تھی، غصے سے جب گھور کر دیکھا تو وہ بھی قرآن کی حافظہ تھی، تو فوراً اس نے کہا والکاظمین الغیظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت کے جز ہیں، تو اس نے پہلا جز پڑھا والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنا غصہ پی لیتے ہیں، غصے سے گھور کر دیکھا تو اس نے یہ جز پڑھا آیت کا، تو فرمایا کظمت غیظی، لے بھائی میں نے اپنا غصہ پی لیا، اللہ، تو آگے اس نے اگلا جز پڑھا کہ خالی غصہ نہیں پیتے، غصے کے پینے سے بھی آگے بڑھ کر ایک عمل اور کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ غلطی کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، والعافین عن الناس، تو انہوں نے جب یہ جملہ یہ ٹکڑا سنا تو فرمایا عفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اس نے کہا اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی نہیں فرماتے، غصہ بھی پیتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اور آگے بھی کچھ اور بھی کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کر دیتے ہیں تھوڑا سا، یہ اگلا جز ہے، جب اس نے یہ پڑھا واللہ یحب المحسنین تو فرمایا اعتقتک، جا تو کنیز ہے، باندھی ہے، میں نے تجھے آزاد کیا، اللہ کا کلام سامنے آ گیا، یہی علامت کہ حق بات سامنے آ جائے، تکبر کی علامت یہی ہے کہ حق بات سامنے آئے تو انکار کر دے، تکبر کی علامات دو ہیں، الکبر بطر الحق و غمط الناس، یہ دونوں چیزیں تکبر ہیں، کہ حق بات سامنے آ جائے تو اس کا انکار کر دے کہ نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو، یا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی ان میں کوئی صداقت نہیں، تو حق بات سامنے آنے سے اس کا انکار کر دینا، مولوی کوئی بناتا تھوڑی ہے، ایک نقطہ اور لگائیے، بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے، ایک نقطہ لگا لیجئے، بتاتا ہے وہ، جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں وہ بتا دیتا ہے آپ کو، وہ بنا تھوڑی رہا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی شریعت بنا کے پیش کر رہا ہو آپ کو، تو تکبر کا جو مادہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک حق بات سامنے آ جائے تو اس کا انکار کر دینا، نمبر دو لوگوں کو حقیر، وقمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اور لوگ یہ فلاں حقیر ہے، بہت کمتر آدمی ہے، تو بس یہ دو چیزیں تکبر ہیں، تو فوراً آیت کے سامنے آتے ہی پہلے اس کو اپنا غصہ پیا، پھر اس کو معاف کیا، اور جو جو سنتے گئے اس پر عمل فرماتے گئے، اور اس کو آزاد بھی کر دیا، بالآخر احسان کر دیا اس کے اوپر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، دونوں ایک مرتبہ چچا اور بھتیجے تھے، دونوں، مولانا الیاس صاحب چچا تھے، مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ بھتیجے تھے، دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خادم سے کوئی غلطی ہو گئی اور حضرت بہت خفا ہوئے، وہ غلطی پہلے بھی ہو چکی تھی، تو اس نے کہا حضرت جی معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا، فرمایا کتنی دفعہ تجھے تیری غلطی کو کتنی دفعہ بھگتوں، تو یہ پہلے بھی کر چکا ہے، اب آئندہ بھی کرے گا، تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ برابر میں تشریف فرما تھے، کان میں فرمایا اس سے چھپا کر، اس خادم سے چھپا کر کان میں فرمایا مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے، مولانا اتنی دفعہ معاف کر دو، مولانا غلطیاں اس کی اتنی دفعہ بھگت لو جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنی غلطیاں بھگتوانی ہیں، جتنی غلطیاں اپنی اللہ تعالیٰ سے معاف کروانی ہیں قیامت کے دن اتنی دفعہ یہاں معاف کرتے چلے جاؤ، بس یہ بات سننی تھی کہ سارا غصہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا جا بھائی جا تجھے معاف کیا، اللہ اللہ. پہلے غالباً پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تھی, ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, معاف کر دینے سے اللہ تعالی جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. نقد انعام تو دنیا میں ملتا ہی ہے, عزت بڑھتی ہے لوگوں میں, اور جو آخرت میں ملے گا وہ ملنا وہ تو باقی ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا, اور وہ جو اس نے پہلا لقمہ رکھا تو نمک تیز, کھانا تقریباً کڑوا تھا, غصہ بہت آیا. مگر اس نے یہ سوچا کہ اگر میری بیٹی اب میرے داماد کے ساتھ یہ کرے تو میں اپنے داماد سے کیا توقع رکھوں, یہی کہ وہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہے, نہ ڈانٹے نہ مارے, میری بیٹی ہے معاف کر دے. تو یہ جو میری بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے اور اللہ کی بندی ہے, تو میں نے اس کو معاف کیا. یہ معاملہ دل ہی دل میں اس نے کر لیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل ہی دل میں معاملہ کر لیا اس نے, بیوی کو کچھ نہیں کہا, سارا کھانا کھا لیا, ایسے ہی کڑوا کھانے کو ہی کھا لیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, انتقال کے بعد پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا, اس نے کہا بھائی میرے پاس اعمال نہیں تھے, کچھ عمل میرے پاس نہیں تھا کہ اللہ میری مغفرت فرماتے, مگر اللہ نے فرمایا کہ تیرا ایک عمل, وہی عمل کہ تو نے اپنی بیوی کے جو اس نے غلطی سے نمک تیز کر دیا تھا اس دن تو نے برداشت کیا تھا اور ہمارے ساتھ معاملہ کر لیا تھا کہ اللہ آپ کی بندی ہے, میری بیٹی اگر یہ غلطی کرتی تو میں بھی اپنے داماد سے یہی توقع رکھتا کہ وہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہے, لہذا میں اس کو معاف کرتا ہوں, بس اسی عمل پر تیری آج مغفرت ہوتی ہے, اسی عمل پر تیری مغفرت فرماتے ہیں. تو بھائی یہ آٹھویں چیز ہے جو میں نے عرض کی کہ کوئی اگر برائی اور زیادتی کرے تو یعنی بالکل ایسے ہو جائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا ثواب اور بدلہ دلانے والا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, لباس پہنتے وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتا پہنتے وقت سب سے پہلے داہنی آستین کے اندر پہلے اپنا داہنا ہاتھ داخل فرمایا کرتے تھے, اس کے بعد بائیں آستین میں بایاں ہاتھ ڈالا کرتے تھے, اور اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنتے وقت یا شلوار پہنتے وقت بھی سنت یہی ہے کہ پہلے داہنا پیر داخل کیا جائے, داہنی ٹانگ کو داہنی طرف والے حصے میں داخل کیا جائے اور پھر بائیں طرف والے حصے میں داخل کیا جائے بائیں ٹانگ کو, اور اتارتے وقت اس کا الٹ کرنا سنت ہے. یعنی اگر کرتا یا قمیض اتاری جائے تو پہلے بائیں ہاتھ کو نکالا جائے بائیں آستین سے, اور پھر اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کو آستین سے نکالا جائے, اور شلوار اتارتے وقت یا پاجامہ وغیرہ اتارتے وقت بھی پہلے بائیں ٹانگ کو باہر نکالا جائے اور پھر دائیں ٹانگ کو نکالا جائے. تو گویا اتارتے وقت الٹ کرنا سنت ہے. تو یہ دونوں الگ الگ سنتیں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی ہمت اور توفیق نصیب فرما دیجئے, گناہوں سے اے اللہ نفرت نصیب فرما دیجئے, نفس اور شیطان کی غلامی سے اے اللہ ہمیں رہائی نصیب فرما دیجئے, اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, مسجد کے نمازیوں کو, اور امت کے ایک ایک فرد کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے, جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے, بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. ایک بچی بیمار ہے اس کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائیں. ایک بچہ گزشتہ دنوں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ بہت انتہائی نگہداشت کے حصے میں داخل ہے, موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے, فہد اس کا نام ہے, اس کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے, آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے, جو اس کے نصیب میں بہتر ہو اے اللہ وہ مقدر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجئے, خاتمہ ایمان کامل پر نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین, آمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.
بھائی ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جب دین کی بات سنائی جا رہی ہو اس وقت ذکر کرنا جائز نہیں ہے, تسبیح پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ملنا تو اس پہ کچھ نہیں اور الٹا گناہ کا اندیشہ ہے. فتاوی کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب دین کی بات سنائی جا رہی ہو تو ذکر کرنا جائز نہیں. اللہ انفرادی ذکر میں بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.